اکابری کی حیات سے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ سیرت اسلاف میں ترقی کا راز، یہ سلسلہ لے کر مدنی چینل پر آپ کے سامنے حاضر ہے. یقیناً ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم ترقیوں کی منزلوں کو حاصل کر لیں، ہم ترقی پانے میں کامیاب ہو جائیں. ترقی حاصل کرنے کے راز کیا ہیں اور اسلاف کی سیرت میں ہمیں کون سے ایسے پہلو نظر آتے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم ترقی حاصل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عزوجل یہ باتیں آج کے سلسلے میں ہم شامل کریں گے، جو ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری اولاد کے لیے، ہمارے گھر بار کے لیے انشاءاللہ عزوجل مفید ہوگی. مگر میں ابتدا کرتا ہوں درود پاک کی ایک فضیلت سے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو ایک درود پاک پڑھتا ہے پروردگار اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ترقی کے حصول کے لیے آج ہم شاید اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ، ایک 24 گھنٹے میں سے ڈبل 12 گھنٹے میں سے زیادہ وقت ترقی حاصل کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں. چاہے ہم اپنی جاب پر ہوں، چاہے کاروبار پر ہوں، یا چاہے کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ترقی پانے میں کامیاب ہو جائیں. لیکن دیکھا گیا ہے کہ برسہ برس کی کوشش کے بعد بھی بعض اوقات ترقی نہیں ملتی، ناکامی کا سامنا ہوتا ہے، ہماری لائف سکسیسفل نہیں ہوتی. وہ کون سی وجوہات ہوتی ہیں کہ کوشش کے باوجود بھی ہم کامیابی پانے سے محروم رہ جاتے ہیں، اور وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، وہ کون سے ایسے اوصاف ہیں کہ جن پر اگر عمل کر لیا جائے، جنہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے تو ہم اپنی لائف کو سکسیسفل بنا سکتے ہیں، کامیاب بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل آج کے سلسلے میں آپ سمجھ سکیں گے. الحمدللہ عزوجل آج کے سلسلے میں ہمارے مفتی صاحب بھی ہمارے درمیان ہیں، مدنی اسلامی بھائی بھی ہیں، انشاءاللہ ان کے مدنی پھول ہوں گے. ہم ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے، اور آپ ان کے کلام سے انشاءاللہ عزوجل مستفیض ہوں گے. حضرت کیسی طبیعت ہے آپ
کی؟ الحمدللہ اللہ کا شکر.
یہ ارشاد فرمائیے کہ وہ کون سے اوصاف ہیں کہ جن کے ذریعے، جن کی وجہ سے آج اسلاف کا تذکرہ ہم میں زندہ ہے. ہم نے بات کی کہ ہر ایک ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے. ہمارے اسلاف جو گزرے ہیں یقیناً وہ ترقی یافتہ ہیں، جبھی آج ان کے نام ہمارے درمیان زندہ ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہو، یا خلفۂ راشدین کا نام ہو، یا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہو، یا گزشتہ وہ اسلاف گزرے ہیں کہ آج 1200 سال گزر گئے، ہزار ہزار سال گزر گئے، مگر ان کا نام ہم نہیں بھولتے. وہ کیا وجوہات ہیں، وہ کیا اوصاف تھے ان کے اندر کے جن کی وجہ سے انہوں نے ترقی حاصل کر لی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اصل ترقی اور کامیابی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں ہے. جب ہم اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کریں گے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع کریں گے تو یہی ایک واحد راستہ ہے کہ جس نے کئی چیزیں اور کئی ابواب ہمیں کھول کر دے دیے ہیں. اگر ہم ان کو پڑھتے جائیں، ان کی سیرت کو ان میں ہم داخل ہوتے جائیں اور اپنی زندگیوں میں ہم ان کو نافذ کرتے جائیں تو انشاءاللہ ترقی کی ساری رکاوٹیں ہٹتی جائیں گی اور ہم ترقی کے منزلیں طے کرتے جائیں گے. اب حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان، ان کی اگر ہم زندگی کو دیکھتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں یہ کافروں پر تو شدت والے ہیں لیکن آپس میں بہت رحم دل ہیں، آپس میں مہربان ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور پیار والا ان کا تعلق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر، کسی بھی معاشرے کی، کسی بھی خاندان کی ترقی، اس کے اندر ایک بہت بڑا یہ سبب ہے کہ ان کے اندر اتحاد ہوتا ہے.
اتحاد
ان میں اتحاد بھی ہے اتفاق بھی ہے. جب یہ اتحاد اور اتفاق ان کا اس طرح کا ہوتا ہے تو پھر وہ پورا معاشرہ گویا کہ وہ ایک, جیسے حدیث پاک میں یہ کہا گیا نا کہ آدمی مثال دی گئی ہے کہ وہ ایک جو ہے وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی طرح ایک جسم کی طرح, جی واحد جی ہاں, تو اس کو اگر کچھ ہوتا ہے معاملہ تو وہ اسی طرح اس کو بھی محسوس ہونا چاہیے. جس طرح ہم جسم ہمارا ہے تو اگر ہمارے سر میں تکلیف ہے تو ہماری پوری باڈی میں اس کی جو ہے وہ اس کے اثرات آتے ہیں اور وہ ہمیں شدت محسوس ہوتی ہے, تو اسی طرح دوسرے مسلمان بھائی کا بھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے, اب یہ ایسی مثال ہے اخوت کی اور یہ ایسی مثال ہے آپس میں ان کے اتحاد کی اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور مہربانی کی, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 45 یا بعض روایتوں میں 50 بیان کیے گئے جو اس وقت جب آپ نے ان میں ایک دوسرے کے ساتھ اخوت کا رشتہ قائم کیا. تو ایک ایک صحابی کو انصار صحابی میں سے بلایا اور آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کے بھائی ہیں, یہ آپ کے بھائی ہیں, یہ آپ کے بھائی ہیں.
یعنی یونٹی ایک ایسی چیز ہے, اتحاد اور یونٹی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ایک ایسا وصف ہے کہ جن جن قوموں میں پایا گیا ان قوموں نے ترقیاں کی,
بہت ترقی.
حضرات صحابہ میں یونٹی تھی, اور کیسی یونٹی تھی؟ آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ جب یہ مہاجرین, آپ تصحیح بھی کیجیے گا کہ جب مہاجرین صحابہ مدینہ پاک میں آئے اور مدینہ پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار صحابہ سے یہ فرمایا, بلکہ انہوں نے خود انصار صحابیوں میں سے انصار صحابہ نے اپنی ازواج میں سے بعض کو طلاق دے کر اور مہاجرین سے ان کے نکاح کروائے, کاروبار میں ان کو شریک کر لیا اور اپنے گھر بار میں ان کو شریک کر لیا, گھر کا ایک ایک پوشن اور ایک ایک حصہ ان کو دے دیا. ایسی یونٹی کے جس یونٹی کی مثال نہیں ملتی.
سعد بن ربیع انصاری ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے,
جی
ان کو بھائی بنایا, وہ اپنے گھر لے گئے اور اپنے گھر جا کر چیزوں کی تقسیم کاری کے بارے میں کہا کہ یہ میرا سامان ہے, یہ چیزیں ہیں, ان میں آدھا آدھا اس طریقے سے گویا کہ جیسے وراثت تقسیم ہوتی ہے, آدھے آپ میرے ساتھ شریک ہیں. اور یہاں
وہ کوئی سگے بھائی نہیں,
سگے بھائی نہیں, نہیں ہے کچھ بھی نہیں,
دوسرے شہر سے آئے ہوئے,
جی ہاں
رشتہ ہے تو یہ کہ دونوں مسلمان ہیں.
اور پھر اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا اور کو بھی, تو انہوں نے ان کو آفر کی اور یہ کہا کہ اگر آپ, میرے عقد نکاح میں دو بیویاں ہیں, اگر آپ چاہیں تو ایک کو میں اپنے عقد سے فارغ کرتا ہوا آپ کے ساتھ نکال دوں. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے اہل میں بھی برکت دے, آپ کے مال میں بھی برکت دے, مجھے بازار کا راستہ دکھائے تو میں خود محنت کروں گا. یعنی یہ بھی بات دیکھیے کہ صرف اپنے آپ کو دوسرے پر ہی پورا بوجھ نہ ڈال دے. یعنی سامنے سے آفر ہے, سب کچھ ہے, لیکن جب یہ بازار گئے اور انہوں نے خریداری کرنی شروع کی حضرت عبد الرحمن بن عوف, پھر یہی وہ عبد الرحمن بن عوف ہے جن کے بارے میں کہا جاتا کہ مٹی میں ہاتھ بھی ڈالیں تو سونا بن جاتی تھی, یہی وہ ہیں جن کے 700 اونٹ جو ہے وہ سامان سے لدے ہوئے مدینے کے اندر آتے تھے اور پورے مدینے میں دھوم مچ جاتی تھی عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ ان کا تجارت.
اسلامی بھائیوں, یونٹی کا فائدہ اور اتحاد کا فائدہ آپ نے دیکھا کہ ایک مہاجر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو کسی نے انہیں اپنے گھر, حضرت ایک دوسرے صحابی نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی اور اپنے گھر میں انہیں رکھا اور ان کے ساتھ اخوت کا, بھائی چارگی کا معاملہ کیا, ان کے ساتھ اتحاد کا برتاؤ کیا, اور اس کی برکت کیا ظاہر ہوئی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف یہی ہیں کہ مالدار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے اور کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے والے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. مفتی صاحب نے ایک بات بہت اچھی فرمائی کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی دینے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو دوسرے سامنے والے میں بھی خودداری ہونی چاہیے. یعنی خودداری بھی یہ ایسا وصف ہے جس کی وجہ سے ترقی نصیب ہوتی ہے. یہاں سے سمجھ میں آیا کہ اگر آدمی میں خودداری ہے تو وہ خودداری اسے آگے لے کے جاتی ہے.
جی ہاں بالکل.
اگر خودداری نہیں ہے کہ آنے دو جو آ رہا ہے آنے دو اور یہ والا معاملہ ہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ ترقی نہیں کر سکتا, کیونکہ بات وہی ہے نا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل.
جی ہاں بالکل بالکل,
ماشاء اللہ جزاک اللہ مفتی صاحب. اچھا یہ ارشاد فرمائیے راشد بھائی کہ جہاں بات آتی ہے اسلاف کے تذکرے کی, صحابہ کی بات چلی, ہم نے انصار و مہاجرین صحابہ کا ذکر سنا, لیکن جب بھی صحابہ کی بات آتی ہے تو جو پہلے صحابی اور جن کا رتبہ انبیاء کے بعد سب سے پہلا ہے, بعد الانبیاء بالتحقیق افضل البشر, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی زندگی کے کچھ پہلو ہمیں یوں بتائیے کہ ان کا وصف یا ان کی زندگی, ان کی سیرت کس انداز میں ہمارے لیے یادگار بنتی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے تو کیا کہنے, آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو گویا کہ سنت رسول کا آئینہ دار تھا.
سبحان اللہ.
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمایاں وصف وہ تو عشق رسول ہے, اور یہ عشق رسول خوف خدا, مخلوق خدا سے محبت, احساس ذمہ داری, تقوی, اس طرح کے بے شمار اوصاف آپ کی زندگی کا حصہ ہیں.
جی
میں ایک وصف کے بارے میں گفتگو کروں گا جس کی آج ہمارے معاشرے میں بڑی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی اتباع میں بہت زیادہ کاربند تھے. حضور نبی پاک علیہ السلام نے وصال سے کچھ دن پہلے ملک شام کی طرف ایک لشکر روانہ فرمایا, اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا امیر مقرر کیا. ابھی وہ لشکر مدینہ شریف سے کچھ فاصلے پر گیا تھا کہ آقا دو عالم علیہ السلام کا وصال ظاہری ہو گیا, اس لشکر کو واپس بلا لیا گیا. نبی پاک علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسی لشکر کو ملک شام کی طرف روانہ فرمایا. جلیل القدر صحابہ, بڑے بڑے صحابہ کرام اور لوگوں نے آپ کو منع کیا اور آپ کو مشورہ دیا کہ دیکھیے ابھی اسلام پر بڑا ایک سخت ایک وقت آیا ہے, اور لوگ بڑے پریشان ہیں, نبی پاک علیہ السلام کے جدا ہونے کا غم ابھی تازہ ہے, تو آپ یہ لشکر ابھی روانہ نہ فرمائیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے خود اس لشکر کو روانہ فرمایا تھا, اگرچہ فرمایا کہ میرے جسم کی بوٹیاں پرندے نوچ کر لے جائیں, اگرچہ کچھ بھی ہو جائے اس لشکر کو میں واپس نہیں بلا سکتا کہ جس کو نبی پاک علیہ السلام نے روانہ فرمایا ہے.
یعنی اپنے بڑوں کا ایسا ادب, ایسا احترام اور ایسی اطاعت
کہ نبی پاک علیہ السلام نے چونکہ یہ لشکر روانہ فرمایا ہے. اچھا پھر تاریخ نے دیکھا وہ لشکر گیا ملک شام, دشمنان اسلام سے جنگ ہوئی, اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی. اس کے فوائد اور ثمرات کیا ظاہر ہوئے کہ نبی پاک علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایک سراسیمگی, ایک لوگوں میں تھوڑی سی خوف گھبراہٹ پیدا ہو گئی تھی. کچھ قبائل وہ مرتد ہونے والے تھے, اسلام سے پھرنے والے تھے, کہ کیونکہ اب تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید اب اسلام باقی نہ رہے گا,
کمزور
ہو جائے گا, باقی نہ رہے گا. لیکن جب یہ لشکر گیا اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی, وہ لوگ اسلام پر قائم ہو گئے. پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے زکات کا انکار کیا. کچھ لوگ
آپ کی اس بات سے یہاں میں یہ سمجھاؤں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یوں اطاعت کی, تو اس اطاعت کا یہ فائدہ ظاہر ہوا کہ ملک شام جو ہے وہ فتح ہو گیا,
ملک شام فتح ہو گیا.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس لشکر کو بھیجا تھا اب وہ لشکر واپس بھی آ گیا, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ بھیجا اس کو.
جی,
اور اس کی برکت سے ملک شام فتح ہوا, جس کی خبر نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ہمیں دے دی تھی. ماشاء اللہ.
اس کے اثرات دیکھیے کیا مرتب ہوئے کہ لوگ اسلام چھوڑنے سے رک گئے. جو زکات کا انکار کرنے والے تھے ان کی سرکوبی کی گئی. اچھا اسی طرح اس کے اور دیکھیے کہ اطاعت امیر یہ ایک ایسا وصف ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اس کی بڑی ضرورت ہے. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں یا لوگوں کے ذہنوں میں خیال یہ ہے کہ جو حکمران ہے وہی امیر ہے. امیر کا یوں سمجھے مفہوم بہت وسیع ہے, جس کے ذمے پر بھی کچھ لوگ ہیں. مثال کے طور پر والد اپنے بچوں پر امیر ہوتا ہے, استاد اپنے شاگردوں پر امیر ہوتا ہے, سیٹ اپنے ملازموں پر امیر ہوتا ہے, جس کے ماتحت کچھ افراد ہوتے ہیں وہ ان پر امیر ہوتا ہے. تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے امیر کی اطاعت کریں, شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کی اطاعت کریں. ہاں اگر وہ خلاف شریعت کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو وہ بالکل اس کی فرما برداری نہیں کریں گے. کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں.
لا اطاعت فی معصیت اللہ,
فی معصیت اللہ. کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. جب تک وہ شریعت کے مطابق حکم دیتا ہے تو ہمیں اس کی فرما برداری کرنا ہوگی, اور اسی میں انسان کی ترقی بھی ہوتی ہے.
جی ماشاءاللہ. پیارے و محترم اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دور میں جو اسلام کو ترقی ہوئی, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو ترقیاں ہوئیں, اس میں ایک بہترین پہلو نظر آتا ہے اطاعت امیر کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ان میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطاعت کی, اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کی. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اسلام کو ترقی ملی, اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ترقیاں ملی. مگر میں یہ دیکھتا ہوں, بلکہ ہم سب دیکھتے ہیں, کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ فتنوں نے جنم لیا, جیسے کہ زکات کا انکار کرنے والے, اور یعنی کچھ نہ کچھ مسائل کا سامنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا, تو وہ کیا وجہ تھی, آخر کوئی تعصب تھا یا کیا؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ تعصب کی وجہ سے ہمارے معاشرے پر کیا فرق پڑتا ہے, کیا یہ بھی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟
تعصب بہت بڑی رکاوٹ ہے. تعصب ایک ایسی وبا ہے آج کل ہمارے معاشرے میں بھی, قومیت, لسانیت اور اسی طرح تعصب کی, یعنی ان سب معاملات کے اندر کوئی قوم کی وجہ سے دوسرے سے تعصب رکھتے ہیں. تعصب ایک ایسی وبا ہے کہ جس کی وجہ سے کئی کے کئی خاندان تباہ ہوئے, کئی آپس میں قومیں جو ہیں وہ ایسی بٹ گئیں آپس کے اندر. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر تعصب کے بارے میں ارشاد فرمایا, وہ ہم میں سے نہیں ہے جو تعصب کی طرف دعوت دے, وہ ہم میں سے نہیں ہے, اور وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جو تعصب کی وجہ سے لڑے, اور وہ ہم میں سے نہیں ہے جو تعصب پر مرے. کسی سے بغض اور دشمنی عداوتیں اس طرح کی پال لینا, اب یہ بہت بڑی ایک وجہ تعصب ہی تھی. مسلمہ کذاب حضرت امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ بہت بڑا ایک چیلنج تھا ان کے لیے, اور مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ نے اتنا بڑا لشکر روانہ کیا. حالانکہ تاریخی کتابوں میں لکھا کہ اس سے پہلے غزوہ بدر کے جو افراد تھے, جو صحابہ کرام تھے, ان کو مدینہ منورہ میں بھی اب رہنے کا ہی حکم دے دیا, لیکن یہ وہ ایسا غزوہ تھا جو وہ فرمایا سارے جائیں, اب کسی کی کوئی خصوصیت نہیں رہی, کیونکہ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس نبوت کے اوپر اس نے ایک حملہ کیا گویا کہ, اور اپنے نبوت کا اس نے دعویٰ کیا ہے, تو خیر اس کا خاتمہ ہوا. تو اس طرح کی کئی معاملات اٹھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم آپ ابھی حج کے معاملے آپ کے دیکھ لیں, خطبہ حجت الوداع ایک اہم ترین خطبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے کیا اس میں یہ دعوت دی؟ ارشاد فرمایا آپ نے کہ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں, کسی اجمی کو عربی پر نہیں, گولے کو کالے پر نہیں, کالے کو گورے پر فضیلت نہیں, تم سب اللہ کے بندے بن کے رہو, اور اللہ کے نزدیک اگر کوئی فضیلت والا ہے تو اس کا دار و مدار صرف تقوی اور پرہیزگاری پر ہے. ایسا نہیں ہے کہ تمہاری قوم کوئی بلند تو اس قوم کی وجہ سے فخر کرو, تمہارا خاندان ہے تو اس خاندان کی وجہ سے ایسے فخر کے اندر پڑو, اور دوسروں کے ساتھ ایک ایسی جو ہے وہ دشمنی ٹھان لو, اس سے بڑے بہت چیزیں جو ہے وہ تباہ ہوتی. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس معاشرے میں اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا, اور کسی خاندان کو خاندان کی وجہ سے یہ مقام اور مرتبہ مل جاتا ہے کسی بڑے کو. یعنی وہی بات ہے کہ اگر معاشرے کے اندر سب کے لیے قوانین بھی ایک, اصول و ضوابط بھی ایک, جب شریعت کے احکام ہمارے اسی طریقے سے یعنی ایک ہی سب کے لیے بیان ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس لے کر آئے قریش کی ایک عورت نے, اس سے جو ہے وہ چوری کا معاملہ ہو گیا, تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفقت کرنے والے, شفقت فرمانے والے, محبت فرمانے والے, لیکن حضرت عائشہ فرماتی جب حدود اللہ کا معاملہ آتا تھا تو پھر آپ سخت طبیعت کے ساتھ ہی اس معاملے کو فرمایا کرتے تھے, یعنی پھر کوئی بیچ میں کسی کی سفارش قبول نہیں کرتے تھے. جب لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑے خاندان کی عورت ہے جس سے یہ معاملہ ہوا ہے, تو کسی نے سفارش کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا. پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اگر اسے تو یعنی یہ دیکھیں کہ کسی کو کوئی خاندان بڑا ہے, قوم بڑی, کچھ بھی ہے, اللہ کے نزدیک مرتبہ مقام والے کون ہیں؟ جو تقوی اور پرہیزگاری والے ہیں. اور ادھر معاملہ جو شریعت کا معاملہ آئے گا تو پھر یہ سارے معاملات ان پر بھی لاگو ہوں گے, اور ان کو بھی ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ معاملات کو چلانا ہوگا.
یعنی جن قوموں نے اور جن معاشروں نے اپنے اسلاف کی سیرت کو دیکھ کر اپنی زندگی کے اندر یہ پہلو رکھا کہ قانون اور اصول سب کے لیے ایک ہونا چاہیے,
جی,
آپ کے اس تعصب کے بارے میں جو آپ نے مدنی پھول دیا, اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہر ایک کے لیے قوانین اور ضوابط اور اصول سب کے لیے ایک جیسے ہوں. تو جب قوانین اور اصول اور ضوابط ایک جیسے ہوتے ہیں تو پیارے محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, وہ معاشرہ پھر ترقی کرتا ہے. آج آپ دنیا میں دیکھ لیں جن قوموں نے ترقیاں کی ہیں ان کو اگر آپ تھوڑا سا ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ اس کی پیچھے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ قوانین سب کے لیے یکساں ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ امیر کے لیے قانون اور ہو, غریب کے لیے اور ہو, تو گورے کے لیے قانون اور ہو, کالے کے لیے اور ہو, جس کا خاندانی اسٹیٹس ذرا زیادہ اچھا ہے اس کے لیے قوانین اور ہیں, اور جو خاندانی اعتبار سے ذرا پستہ ہے, جس کا شعبہ ذرا پستہ ہے, تو اس کے لیے قوانین اور ہو. تو جب تک یکسانیت نہیں ہوتی تب تک ایک معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ دیکھ لیجئے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر عدل و انصاف کا قیام کیا اور کیسا انصاف دلایا. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھ لیجئے کہ آپ کیسے زبردست عاشق رسول ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے عدل و انصاف کی کیسی مثالیں قائم کی. سب کے لیے قوانین ایک ہونا, سب کے لیے اصول و ضوابط ایک ہونا, یہ ایک معاشرے کو ترقی کی طرف لے کے جاتا ہے. عدل و انصاف کے بارے میں راشد بھائی کیا فرماتے ہیں آپ؟
دیکھیے, جس قوم میں عدل و انصاف ہوتا ہے وہ قوم ترقی کرتی ہے, اور جس معاشرے سے عدل و انصاف ختم ہو جائے وہ معاشرہ تنزلی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. جس معاشرے سے عدل و انصاف ختم ہو جائے تو وہاں پر تنزلی آتی ہے, عروج ختم ہو جاتا ہے, قومیں ترقی نہیں کرتی. اور جہاں پر عدل و انصاف ہو, چھوٹے بڑے کا احترام ہو, لوگوں میں یکسانیت ہو, اس کی مثالیں بہت ساری ہمارے معاشرے کے اندر ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آپ نے بات کی تھی کہ ان کے غریب امیر چھوٹے بڑے کی, اسلام میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بڑا ہے تو اس کو سزا نہ دی جائے, چھوٹے کو سزا دی جائے. جبلہ بن اہم غسانی یہ ایک بڑا طاقتور بادشاہ گزرا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ایمان لے کر آیا. اس سے پہلے یہ اسلام کا بڑا سخت دشمن تھا, نبی پاک علیہ السلام نے اس کو خط روانہ کیا تھا. اس نے ان کے توہین کرتے ہوئے اس خط کو ہی چاک کر دیا تھا. اتنا زیادہ اسلام کے خلاف یہ بندہ تھا, لیکن اسلام کی خوبیاں اس پر آشکار ہوتی رہیں, یہاں تک کہ اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی. یہ مسلمان ہونے کے ارادے سے مدینہ شریف آیا. آپ اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں کو اتنی زیادہ خوشی ہوئی جب یہ مدینہ شریف آنے لگا. کچھ فاصلے پر تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو, صحابہ کرام کو, اس کے استقبال کے لیے بھیجا. یہ آیا اور اس کا استقبال کیا گیا. اس کے کچھ دنوں بعد حج کے ایام شروع ہو رہے تھے. حج کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف گئے اور یہ بھی ساتھ میں گیا. تو وہاں پر ہوا یہ کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اس کے چادر کے اوپر کسی غریب آدمی کا پاؤں آ گیا.
اچھا,
اب یہ چونکہ بادشاہ تھا, اس کو بڑا غصہ آیا, اس نے کھینچ کے مکہ اس کے ناک پر مارا, ناک پھاڑ دی. تو اب وہ فریاد لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبلا کو بلا لیا اور کہا, دونوں سامنے کھڑے ہیں, کہا تم نے ایسا کام کیا ہے, اس پر مکہ مارا, اسے تم نے اسے مکہ مارا ہے؟ اس نے کہا ہاں, اس نے اس طرح میری چادر کے اوپر پاؤں رکھ دیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, دیکھو تمہیں اس کا قصاص دینا پڑے گا.
اللہ,
اس نے کہا میں بادشاہ اور یہ ایک غریب آدمی, ایک کمزور آدمی, کہاں میں کہاں یہ؟ آپ نے فرمایا اسلام کی نظر میں سب برابر ہیں.
اللہ,
سب برابر ہیں, عدل و انصاف ہوگا. ہاں, اگر یہ تمہیں معاف کر دیتے ہیں تو تمہیں معافی مل جائے گی, اور اگر یہ تمہیں معاف نہیں کرتے تو تمہیں قصاص دینا پڑے گا. تو جبلہ کہنے لگا مجھے ایک رات کی مہلت دیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. راتوں رات وہ فرار ہو کر چلا گیا اور بعد میں وہ مرتد ہو گیا. لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیے, یہ ایک اسلام کا حسن ہے, یہ ہمارے بزرگوں کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی حدود کو قائم کرنے میں وہ چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں کرتے, اور اسی کی برکت سے مسلمانوں نے ترقی کی. جب تک مسلمان اس چیز پر عمل پیرا رہے, ان میں عدل و انصاف رہا, اور آج بھی جن قوموں نے عدل و انصاف کو قائم رکھا ہے ان قوموں نے ترقی کی ہے, معاشروں نے ترقی کی ہے. جہاں پر یہ عدل و انصاف ختم ہوتا ہے تو معاشرے تنزلی کی طرف آتے ہیں. عدل و انصاف کا موضوع بڑا وسیع ہے. باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لے, شوہر کو چاہیے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لے, اس طرح استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لے. اسی طرح بہت سارے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ہمیں عدل و انصاف کے تقاضوں کو اگر ہم پورا کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب ہم بھی ترقی کی منزلوں پر قدم رکھنا شروع ہو جائیں گے.
ماشاءاللہ, یعنی یہ عدل و انصاف کا جو پہلو ہے یہ فقط بادشاہوں کے ساتھ یا امیر المومنین کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے, بلکہ جو ایک گھر کو چلانے والا ہے اسے بھی سمجھنا چاہیے کہ عدل کیا ہوتا ہے اور انصاف کیا ہے. چلیں عدل کا لفظ عربی کا ہے, آپ شاید سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہو تو انصاف اور نا انصافی لے لیجئے. ایک چھوٹا سا بچہ بھی سمجھتا ہے کہ نا انصافی کیا ہوتی ہے, کہ جب اس کا حق اس سے چھن جائے, جو چیز اس کو ملنی چاہیے تھی وہ اس کو نہیں مل رہی تو وہ کہے گا میرے حق میں نا انصافی ہوئی ہے. کہ باپ اگر اس کے دو بیٹے ہیں, اگر ایک بیٹا غلطی کرتا ہے تو باپ اس کو مارتا ہے اور دوسرا غلطی کرتا ہے تو نہیں مارتا. تو ظاہر ہے کہ یہاں بچپن سے ہی دونوں کے اندر ایک حسد کی آگ بھی یوں سمجھے کہ جلنا شروع ہو جائے گی, اور بچپن سے ہی اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے, جو بھائی پٹتا نہیں اور جو بھائی پٹتا ہے, تو جس بھائی کو مار پڑتی ہے اس کے دل میں ایک جلن کی کیفیت شروع ہو جائے گی. باپ نے غلطی کی کہ ناانصافی کی, اور ناانصافی کا ثمرہ یہ ہوا کہ بچے کے دل میں جو ہے وہ حسد کا بیج بو دیا. کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟
جی بالکل, یہ تو انہوں نے بچپن سے ہی گویا کہ اس بیج بونا شروع کر دیا. ویسے یہ حسد ایک بہت بڑا سبب ہے ترقی میں رکاوٹ بننے کا, چاہے وہ آپس میں دکاندار ہوں, آپس میں کوئی جاب کرنے والے ہوں, ایک کاروبار ہے وہ دوسرے کاروباری سے کوئی اس طرح کا, یعنی حسد کی ایک ایسی وبا ہے کہ یہ انفرادیت طور میں ہم دیکھیں, ایک دوسرے سے بس جیلس ہوتے رہنا, چاہے وہ حسد کئی چیزوں سے ہو سکتا ہے, حسن سے بھی ہو سکتا ہے, آواز سے بھی ہو سکتا ہے, خوبصورتی سے ہو سکتا ہے, مال سے بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی اس طرح کی, یعنی یہ اپنے آگے کہ یہ اس کے اندر جلتے رہنا, اور یہ کیوں ترقی کر رہا ہے سامنے والا, کیوں
حاصل یہ چاہتا ہے کہ یہ سامنے والے کے پاس سے نعمت
چلی جائے, یہ سامنے
خوبصورت ہے تو بصورت ہو جائے,
جی
اگر عالم ہے تو اس کا علم چلا جائے, اگر مالدار ہے تو اس کا پیسہ چلا جائے.
ہاں تو یعنی حسد عام طور پہ اس کو جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ہم پلے دیکھیں, یعنی اب جیسے بالفرض ہیں کوئی اگر مولانا صاحب ہیں, اب اس مولانا صاحب کو کسی پائلٹ سے حسد نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, کسی انجینئر سے حسد نہیں ہوگا, اس کی وہ فیلڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کسی ڈاکٹر کو کسی امام سے حسد نہیں ہوگا کہ یہ نماز پڑھا رہا ہے میں نماز نہیں پڑھا رہا, ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر اپنے ممپلہ ڈاکٹر کو دیکھے. دوسرا کوئی فرد ہے گھر کے اندر رہتے ہیں تو یہ اپنے ہی باؤنڈری کے اندر ان کو دیکھیں, اور یہ حسد کو اگر نکال لیں. میں ایک استاد کی ایک بہت پیاری بات تھی, وہ کلاس روم میں داخل ہوا اور اس نے آ کر ایک لکیر کھینچی. لکیر کھینچنے کے بعد اس نے اپنے شاگردوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ اس لکیر کو چھوٹا کر دیا جائے لیکن کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا. اب بورڈ پہ لکیر آئی ہے تو اب اس کو مٹانا ہی پڑے گا نا, کیا کیسے چھوٹی ہوگی؟ تو اب وہ سوچنے میں کیسے چھوٹی ہوگی, ہو ہی نہیں سکتی سر, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بہت سے یعنی گفتگو چلتی رہی, بالآخر ان میں سے کوئی ایک ذہین طالب علم تھا, اس نے آگے بڑھ کر استاد سے وہ چاک لیا اور ایک اس کے اوپر ایک بڑی لکیر کھینچ دی.
اللہ اللہ,
جتنی لکیر اس کی تھی پہلے اس سے بڑی کرے, کہا یہ چھوٹی ہوگی لکیر. تو استاد نے کہا میں آج یہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ دوسروں کو تکلیف دیے بغیر اس سے بڑی ترقی کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں, یعنی یہ مت سوچئے کہ اس کا یہ دائرہ کم ہو جائے, آپ اپنا ذہن مثبت لے کے چلیں اور اس سے آپ وسعت کی طرف چلیں اور ترقی کی منزلیں طے کرتے جائیں.
یعنی حسد کے حوالے سے آپ نے سنا کہ حسد اگر دل میں ہے اور دل میں یہ جلن پال لیتا ہے تو آپ یاد رکھیے کہ حاسد کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا. حسد ایک ایسی سزا ہے کہ حاسد اپنے آپ کو تکلیف دیتا رہتا ہے, اور یہ چاہے معاشرتی حوالے سے ہو یا انفرادی حوالے سے ہو, یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. ایک شخص اپنے دل میں ہی تکلیف لے کر بیٹھا ہے, وہ کیا کام کرے گا, وہ کیا دینی ترقی کرے گا, وہ کیا دنیاوی ترقی کرے گا جب اس کے دل میں ہی جلن ہے؟ تو جلن جس کے دل میں ہو اور جو حسد کی آگ میں جل رہا ہو, اور حسد کا تو کتنا بڑا نقصان ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے, تو دینی نقصان تو ہے ہی ہے, دنیاوی نقصان یہ ہے کہ وہ شخص کبھی ترقی نہیں کر پاتا, اور حسد ترقی کی راہ میں زبردست رکاوٹ بنتی ہے. تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں اپنے بچوں کی تربیت ان خطوط پر کرنی ہوگی کہ اپنے دل میں کبھی کسی کے لیے جلن نہ آنے دیں, حسد نہ آنے دیں, اور اگر اللہ نہ کرے کبھی حسد کی آگ بھڑکنے لگے تو فوراً اس کو بجھایا جائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک رہیں گے, مدنی چینل دیکھتے رہیں گے اور نیک اجتماعات میں شرکت کرتے رہیں گے, تو انشاءاللہ عزوجل قلبی امراض کا علاج کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی آپ سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ عزوجل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے و محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ سیرت اسلاف میں ترقی کا راز, اس میں مختلف پہلو پر گفتگو جاری ہے, اور وہ کون سے اوصاف ہیں جن کے ذریعے ہم ترقی حاصل کر سکتے ہیں, عدل و انصاف کے بارے میں آپ نے سنا, ساتھ ہی ایک اور وصف ہے احساس ذمہ داری. احساس ذمہ داری جس قوم میں نہ ہو وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی, اور احساس ذمہ داری کا تعلق فقط ایک ملک کے سربراہ سے نہیں ہے, بلکہ چاہے وہ شہر کا گورنر ہو, یا چاہے وہ ایک فیکٹری کا مالک ہو, چاہے وہ خاندان کے بڑے ہوں, چاہے ایک گھر کا بڑا ہو, جب تک احساس ذمہ داری کو وہ قبول نہیں کرتا تب تک وہ گھر, وہ معاشرہ, وہ فیکٹری, وہ ملک, وہ شہر ترقی نہیں کر سکتا. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ آپ کبھی کبھی رویا کرتے تھے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت وجہ کیا ہے، آپ کیوں گریا فرماتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ اگر ایک بکری کا بچہ بھی دریائے فرات پر مر جائے تو اس کا سوال مجھ سے ہوگا. یعنی آپ نے ایسا زبردست احساس ذمہ داری کو قبول کیا تھا اور اس کا اثر آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں نظر آتا تھا. راشد مدنی سے ہم پوچھتے ہیں احساس ذمہ داری کے حوالے سے اور کیا ہمیں بیان کرتے ہیں؟
جس قوم میں احساس ختم ہو جائے، اپنی ذمہ داری لینے کا احساس ختم ہو جائے، تو وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی. آپ گزشتہ قوموں کے حالات و واقعات کو پڑھ کر دیکھیں، سیرت کی تاریخ کی کتابوں کو پڑھ کر دیکھیے کہ جس قوموں نے احساس ذمہ داری تھا، ہر کام میں انہوں نے احساس رکھا میری کیا ذمہ داری ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے،
ہماری ریسپانسبلٹیز کیا ہے
جی. اگر اس بات کا احساس بندے کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ قومیں ترقی کرنا شروع کر دیتی ہیں. آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی، یہ ایسے خلیفہ راشد ہیں کہ جن کے مبارک دور کی مثالیں دی جاتی ہیں. یعنی آپ کا مبارک دور ایسا ہے کہ بلا مبالغہ یہ بات کتابوں میں لکھی ہے کہ جہاں پر شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پیا کرتے تھے، ایسا آپ کا مبارک دور ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک محاسب مقرر کیا تھا. حضرت سیدنا عمر بن مہاجر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، جب تم یہ دیکھو کہ میں راہ حق سے ادھر ادھر ہو رہا ہوں تو تم میرا گریبان پکڑ کر مجھے کہنا، ماذا تصنع، تم کیا کر رہے ہو. اس سے اندازہ لگائیے کہ ان لوگوں کے اندر خوف خدا کتنا ہے، اپنی ذمہ داری کا احساس کتنا ہے. اس کے ساتھ ہی ہے احترام انسانیت. جب آپ انسانیت کا احترام کرنا شروع کرتے ہیں، لوگوں کو ریسپیکٹ دینا شروع کرتے ہیں، جب آپ اپنے لیے جو چیزیں پسند کرتے ہیں یہی دوسروں کے لیے پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہاں سے آپ کی ترقی کا سلسلہ شروع ہونا ہو جاتا ہے.
اچھا، یہ بھی ساتھ میں یہ بات بھی ارشاد فرمائیے کہ احساس ذمہ داری ہے وہ کیا صرف بڑوں کے لیے ہے، یعنی جو ریسپانسبلٹی سمجھنا ہے، یا چھوٹوں کے لیے بھی ہے؟ مثلا ایک شاگرد ہے تو اس کی بھی کچھ نہ کچھ ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، اور ایک گھر کا فرد ہے، ایک بچہ ہے، انٹر کا یا میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے، کیا اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ اس کے لیے بھی احساس ذمہ داری ہے، یا فقط جو ہے وہ جو ممالک کے سربراہ ہیں انہیں کے لیے لفظ احساس ذمہ داری؟ کیونکہ اب تک جو ہم نے ایگزامپلس دی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی یا دیگر خلفاء راشدین کی سیرت کی، تو ہم نے بڑوں کی ایگزامپلس دی، تو یہ ریسپانسبلٹیز کو سمجھنے والا معاملہ کس حد تک ہے کہ ایک زوجہ کی، ایک بیوی کی ذمہ داری کیا ہے یہ اس کا احساس کرے، اور ایک بچے کی ذمہ داری کیا ہے وہ اس سے لے، ایک طالب علم کی کیا ہے وہ لے، ایک شاپ کیپر جو دکان پہ کام کرنے والا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ ہر ایک کے لیے ہے یا فقط بڑوں کے لیے ہے؟
نہیں، یہ ہر ایک کے لیے ہے. مثال کے طور پر شاگرد ہے تو شاگرد کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنے استاد صاحب کا جو سبق اسے ملا ہے وہ یاد کر کے سنائے، اس کا ادب اور احترام کرے. بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے والد صاحب والدہ کا ادب و احترام کریں، اپنے گھر کی دیکھ بھال کریں. اسی طرح زوجہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اپنی عزت اور پاک دامنی کی حفاظت کرے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر کے اپنے شوہر کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، اور اس معاشرے کے اندر ایسے افراد گویا کہ وہ پیدا کرے کہ جو اس معاشرے میں اچھائیوں کو عام کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوں. اسی طرح ایک ملازم کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے سیٹ کے ساتھ ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے کاروبار میں اچھائی اور امانت داری اور سچائی کے ساتھ کاروبار میں حصہ ملائے، تاکہ اس کی جو ذمہ داری ہے اس کو باحسن و خوبی انجام دے سکے. تو احساس ذمہ داری کی بہت زیادہ اہمیت ہے.
جی ماشاء اللہ، تو ایسا لگتا ہے مفتی صاحب کہ ہر ایک کو اپنا کوئی ایک شیڈول، ایک جدول بنانا چاہیے یا ایک نوٹ بک بنانی چاہیے کہ میری ذمہ داریاں ہیں کیا کیا. جب تک ایک آدمی یہ سمجھے گا نہیں کہ مجھ پر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، بحیثیت باپ مجھ پر کیا ذمہ داری ہے، تو بحیثیت باپ مجھ پر یہ 10 ذمہ داریاں ہیں، بحیثیت شاپ کیپر اگر میں کام کرتا ہوں تو کیا ذمہ داری ہے، کیا فرماتے ہیں آپ اس حوالے؟
جی بالکل، اپنا احتساب اور اپنا محاسبہ کرنا،
جی
یہ ہمارے اسلاف کے اندر یہ بہت بخوبی یہ وس پایا جاتا تھا. اپنا احتساب خود ہی وہ شروع فرماتے، اور جیسے بیان کیا گیا کہ وہ کسی کو محتسب مقرر بھی کر دیتے کہ اگر ہم کہیں ادھر ادھر ہو رہے ہیں تو آپ توجہ دلائیں، آپ ہمیں بتائیں. یعنی احتساب کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اپنے آپ کو اس وقت سے پہلے کہ کوئی احتساب مانگے خود ہی احتساب میں پیش کر دیا، پیش کر کے یوں رکھنا، اور یوں معاملات کو. تو جب یہ احتساب آدمی خود اپنا کرتا رہے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر شوہر بیوی پر ظلم کرے, بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرے, والدین اپنے بچوں کے اندر عدل کے اندر کوئی ناانصافی کے معاملات میں چلے جائیں, بچے اپنے ماں باپ کے جو ہیں وہ بغاوت نہ کریں کہ اس طرح نافرمانیوں کی طرف نہ چلے جائیں. تو یہ چیزیں جب ہوں گی ہمارے اندر تو پھر ہمارا معاشرہ یہ ترقی کی راہ پہ گامزن رہے گا.
پیارے و محترم اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ بھی ہے جس کا نام ہی ہے احساس ذمہ داری. ضرور حاصل کیجئے اور اس کو دیکھ کر, اس کو پڑھ کر آپ اپنے لیے کچھ پوائنٹس, اپنے لیے کچھ راہیں متعین کریں کہ ہم پر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. جب ذمہ داریاں سامنے ہوں گی تو اسے پورا کرنے کا احساس بھی ہوگا. جب تک ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہماری ذمہ داری ہے کیا تو اس وقت تک کس طرح ہم اسے فلفل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس لیے پہلے علم ہوگا تو ظاہر ہے اس کے بعد ہی اس پر عمل ہوگا. اور مفتی صاحب نے بڑی ایک اچھی بات فرمائی کہ جب احساس ذمہ داری ختم ہو جاتا ہے تو بعض اوقات انسان ظلم میں مبتلا ہو جاتا ہے. جب آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ میری ذمہ داری کیا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اپنی اولاد سے ظلم کر رہا ہوگا, کہیں وہ اپنی زوجہ پر ظلم کر رہا ہوگا. وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کام میری بیوی کو کرنا چاہیے حالانکہ وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے, تو وہ اس پر ظلم کرے گا. اور حالانکہ ظلم اللہ تبارک و تعالی کو کتنا ناپسندیدہ ہے, اندازہ لگائیے کہ بنی اسرائیل میں ایک وقت ایسا آیا کہ 7 برس تک قحط سالی رہی, 7 برس تک بارش نہ ہوئی, اور یہ حالت ہو گئی کہ لوگ بھوک کے مارے مردار اور اپنے بچوں کو کھانا شروع کر دیا. اللہ اکبر, یہ قحط سالی کا عالم تھا. اور وہ دعاؤں کے لیے نکلتے, سب جمع ہو کر دعاؤں کے لیے نکلتے, مگر دعا قبول نہ ہوتی, بارش نازل نہ ہوتی. اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل فرمائی کہ اگر یہ چل کر گھٹنوں کے بل اس طرح چلیں کہ ان کے گھٹنے گھس جائیں اور اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند کریں کہ آسمانوں کو چھو جائیں اور اتنی دعائیں کریں اور اتنی دعائیں کریں کہ یہ گونگے ہو جائیں, پھر بھی ان کی دعا قبول نہیں ہوگی, پھر بھی ان کی دعا قبول نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے؟ جب تک کہ یہ مظلوم کو اس کا حق واپس نہ دیں, جس پر ظلم کیا ہے اس کا حق جب تک اس کو واپس نہیں دیں گے ان کی دعا قبول نہیں ہوگی. اور جب اللہ کے نبی نے اپنی قوم کو یہ بتایا اور انہوں نے جو حق دبایا تھا وہ حقوق جب واپس کیے, اسی دن بارش کا نزول ہو گیا اور قحط سالی کا خاتمہ ہو گیا. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں, جب تک احساس ذمہ داری کی ہمیں ڈیفینیشن نہ پتا ہو اور ہمیں اپنی ریسپانسبلٹیز نہ پتا ہو تو بہت حد تک یہ امکان رہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کہیں ظلم کا شکار نہ ہو جائے, وہ کہیں ظالم نہ بن جائے. ظالم اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں, اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں, سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں, مفتی صاحب سے یہ سمجھتے ہیں کہ ترقی کی راہ میں مزید کیا رکاوٹیں ہیں اور کیا کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں کہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں تو ہم ترقی کرنے میں کامیاب ہو جائیں.
لیکن ترقی چند چیزیں تو ہم نے ذکر کی ہیں کہ جو ترقی کی راہ میں بالکل مین رکاوٹ بنتی ہیں, جب آدمی کو احساس ہی نہیں رہے گا کسی چیز کا اور کوئی کام کر رہا ہے لیکن کام میں اس کا دل نہیں لگا ہوا, کام لگن نہیں ہے, اس میں محنت نہیں ہے, اس میں اس کی استقامت نہیں پائی جا رہی ہے, بالکل اس کا منتشر خیالی سے اس کا کام کاج, جو بھی اس کو کام کہیں, جس کو کہیں غفلت سے, لاپرواہی سے کام کرنا. جب بھی کوئی کام ہے, پہلی بات تو یہ ذہن میں ضرور بٹھا لینی چاہیے کہ جو بھی کسی شخص نے بھی کوئی بھی ترقی کی ہے, چاہے وہ معاشرتی طور پہ کی ہے, مادی طور پہ, کسی طور پہ بھی ترقی کی ہے, اس کے بیک میں محنت بہت ہے, اس کے بیک میں استقامت بہت ہے, اس میں اس کے بیک میں اس کے کام کے ساتھ اس کا دل لگنا بہت ہے. تو جب یہ چیزیں ایک انسان میں جمع ہوتی ہیں, پھر دوسری بات ہے کہ ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ فل فور ہی ہم یہاں سے وہاں پہنچ جائیں, ٹھیک ہے, یعنی کچھ ایسا ہو, ہم ترقی یافتہ ہوں, ہم جو ہے وہ ایک عام آدمی ہے وہ کروڑوں والے بن جائیں یا اس طریقے سے بن جائیں, تو ایسا نہیں ہوتا. وہ کسی بزرگ کو دیکھا نا, کسی ضعیف آدمی کو وہ درختوں کی وہ چھانٹ کر رہے ہیں, درختوں کو جو ہے نا اس کو, تو کسی نے کہا یہ تمہارے تو کسی کام آنے والے نہیں ہے, تو کہا میرے کام نہیں آئیں گے لیکن میرے آنے والے بعد کی نسلوں کے کام آ جائیں گے, یہ میری محنت کچھ کام آ جائے گی. درخت ہے, اس درخت کو درخت بننے میں بہت وقت لگتا ہے, سبزی کو سبزی بننے میں وقت نہیں لگتا, سبزی ختم بھی جلدی ہو جاتی ہے, گوبھی اگائیں گے تو بہت جلدی اگے گی اور بہت جلدی چلی جائے گی, ایک خاص موسم ہے اس کا. لیکن جب درخت ہے تو درخت بننے میں بہت وقت لگے گا، اس کو درخت، اس کا تنہ بننا، اس کی شاخیں اور اس کا پورا درخت، لیکن جب درخت درخت بن جاتا ہے پھر اس کا فائدہ کتنا ہے، اس کی اس کے سائے کتنی، اس کی جو اس سے فائدہ اٹھانا، اس کے پھل سے فائدہ اٹھانا، پھر درخت ایسی چیز ہے کہ جو ختم ہونے کے بعد بھی بالفر درخت سوکھ گیا ہے، درخت پھل دینا چھوڑ گیا ہے، ایک طویل عرصے بعد ایسا سلسلہ، اب اس کا سایہ نہیں رہا، لیکن درخت کا جو تنا ہے پھر بھی اس کو لکڑی میں جلایا نہیں جاتا، اس کے دروازے بنائے جاتے ہیں، اس کو شتیر بنائے جاتی ہیں، اس کو چھتوں کا جو ہے وہ بہت بڑا آسرا اور سہارا اس سے لیا جاتا ہے۔ تو آدمی درخت بننے کی ہمت پیدا کر، ہمت ہو، استقامت ہو، اس طرح جب یہ کام، یہ چیزیں ہوگی تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم وہ ترقی کے منازل تہنا کر لیں۔
اور درخت بننے کے لیے تو پہلے وہ بیج زمین میں بونا، اور پھر اس کے بعد اس کی آبیاری، پھر اس میں پانی، اور پھر دھوپ اور چھاؤں،
یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنی نسلوں کے ساتھ یہ پوری نگہداشت کریں جو ایک آدمی ایک درخت کی تیاری میں کرتا ہے۔ پھر جب وہ درخت بنے گا تو پھر وہ دیکھیں کس طرح کی سایہ فراہم کرے گا، کس طرح کا پھل فراہم کرے گا، اور کس طرح لوگوں کو مستفید کرے گا۔
آپ کی بات سے میں یہ سمجھا مفتی صاحب کہ جو ترقی کی راہ میں جو چیزیں رکاوٹیں ہیں اس میں ایک بنیادی چیز ہے غفلت، کہ غفلت کی وجہ سے آدمی ترقی نہیں کر پاتا، بے شک بڑے سال سامان اس نے جمع کیے ہوئے ہیں لیکن ہے ہی غفلت۔ مثلا کاروباری ترقی کرنا چاہتا ہے لیکن غفلت سے کام لیتا ہے، گھر میں ترقی کرنا چاہتا ہے مگر غفلت سے کام لیتا ہے، تو غفلت ایک ایسا وصف ہے کہ جس کی وجہ سے ترقی نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح استقامت کا نہ ہونا، الاستقامت فوق الکرام، کہ استقامت ایک کام آدمی مستقل کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، تب جا کے جو ہے وہ ترقی کی راہ پر ہوتا ہے اور ترقی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور اسلاف کی سیرت میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بخوبی نظر آتا ہے کہ انہوں نے استقامت کے ساتھ جو کام انہیں دیا گیا یا جو گولز انہوں نے خود اپنے لیے متعین کیے، ایک چیز یہ بھی ہے ترقی کے لیے کہ آپ اپنے گولز، آپ اپنے اہداف کا تعین کریں، جب تک آپ کے اہداف متعین نہیں ہیں، آپ نے اپنے گولز، آپ کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے تو اس کو اچیو کیسے کریں گے، تو پہلے گولز سامنے رکھے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسے اچیو کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے اسلاف کے اندر یہ چیز نمایاں طور پر نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنے گولز کا تعین بھی کیا اور انہیں پورا کر کے بھی دکھایا کہ مثلا فلاں علاقے ہم نے فتح کرنے ہیں، اسلام کا پیغام ہم نے فلاں فلاں علاقوں تک پہنچانا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شام فتح ہوگا، اس کے بعد یمن فتح ہوگا، اس کے بعد عراق فتح ہوگا۔ تو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گولز دیے تھے اپنی احادیث میں، صحابہ کرام علیہم رضوان و خلفائے راشدین نے اس کو اچیو کر کے دکھایا ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ عزوجل اگر سیرت اسلاف میں ہم اس کا مطالعہ بھی کریں، تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں اگر سیرت اسلاف کے مطابق ہم زندگی گزاریں تو ہم ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ راشد بھائی کیا فرمائیں گے مزید اسی موضوع پر، سیرت اسلاف میں ترقی کا راز کس طرح پوشیدہ ہے؟
کہ ابھی جو بات چل رہی تھی استقامت کے حوالے سے، غفلت نہ کرنے کے حوالے سے، تو اسی پر میں کچھ عرض کروں گا کہ ہم اسلاف کی سیرت میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ یہ وقت کے بڑے پابند ہوا کرتے تھے، وقت کی بہت قدر کرتے تھے، وقت کی قدر جن لوگوں نے کی ان لوگوں نے ترقی پائی، جنہوں نے وقت کو ضائع کیا وہ لوگ ترقی نہ پا سکے۔ نگران شورا بڑا پیارا جملہ کہا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہونے والے شخص کو دیکھ کر رش کرتے رہنا کہ ماشاءاللہ کیسے چڑھ گیا، یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ آپ بھی اس پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے کی کوشش کریں اور پھر استقامت کے ساتھ لگے رہیں۔ وقت میں دیکھیے کہ آپ ایک پہلے جدول بنائیں کہ ہمیں کام کرنا کیا ہے، جدول بنانے کے بعد جس وقت جو کام کرنا ہے اس وقت میں وہی کام کریں۔ پھر کام دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو کام ہوتا ہے اہم اور یا ہوتا ہے فوری کام، یہ دونوں بڑے اہم چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کو کام کرنا ہے اور اس کام کا تقاضا ہے فوری کرنا، تو آپ اس کو فوری کام کر لیں، اس کو مؤخر نہ کریں، اور اس کے بعد درجہ آتا ہے اہم کام کا، پھر آپ اہم کام کی طرف متوجہ ہوں۔ تیسری کیٹیگریز کے جو لوگ ہیں کہ ایسے کاموں میں اپنے وقت کو برباد کرنا جو نہ اہم ہے نہ فوری کام کرنے کا تقاضا کرتا ہے، اس میں اپنے وقت کو برباد کرنا یہ نادانی ہے اور یہ ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ہم بزرگان دین کے اگر سیرت کا مطالعہ کریں تو اس میں یہ بات بہت نمایاں ہمیں نظر آتی ہے۔ مثلا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یادگار سلف ہیں، آپ اپنی زندگی، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کو دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں کئی مرتبہ مدنی مذاکروں میں آپ کے پاس 5 منٹ ہیں، آپ کے پاس 3 منٹ ہیں، اور اسی وقت میں وہ کام کرتے ہیں. مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کے ساتھ ایک سلسلہ تھا, تو اس میں انہوں نے وقت دیا تھا کہ اس وقت میں یہ کام کرنا ہے. اب وہ وقت پورا ہو گیا, میں نے کی ساتھ ساتھ ایک سوال اور فرمایا وقت پورا ہو چکا ہے.
اللہ
میں بار بار اصرار کرتا رہا, فرمایا کہ بیٹا وقت پورا ہو چکا, اس وقت میں یہی کام تھا. تو یہ بزرگوں کا ایک طریقہ کار ہے, اگر ہم بھی اسی چیز کو اپنے اوپر اپنا لیں, نافذ کر لیں کہ ہمیں جو وقت دیا گیا ہے یا جو ہمارا وقت ہے اس وقت میں وہی کام کریں اور اس کو آگے لے کر نہ جائیں, انشاءاللہ اس کی برکت سے کاموں میں بھی اچھائی پیدا ہوگی اور ترقی کی منزلیں بھی ہم طے کرنا شروع ہو جائیں.
یہ زمانہ راشد بھائی حال تو یہ ہے کہ وقت کا خیال تو بالکل ہماری نوجوان نسل کو اگر دیکھا جائے تو یہ بھول ہی چکے ہیں. اپنے گیجٹس کے اندر, موبائل ٹیبلٹس کے اندر اتنا مصروف ہو گئے, سوشل میڈیا میں اتنا مصروف ہو گئے کہ گھنٹوں گھنٹوں اس میں ضائع کر دیتے ہیں. ایسے ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں پرسنلی جو 6 سے 8 گھنٹے سوشل میڈیا پہ ضائع کرتے ہیں, حالانکہ مقصد کچھ بھی نہیں ہے, ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, تصاویر دیکھ رہے ہیں اور بالکل لا یعنی کاموں کے اندر مشغول ہیں اور وقت ضائع کر رہے ہیں. اور اگر انسان جنت میں بھی چلا جائے گا, مجھے آپ کی بات کے دوران یہ بات یاد آئی کہ انسان جنت میں بھی چلا جائے گا تو اس کو وہ لمحات پر ایک حسرت ہوگی جو اس نے ذکر اللہ کے بغیر گزار دیے. تو یہاں سے بھی وقت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جو اوقات فضول گزار دیے جنت میں جانے کے بعد بھی ان پر حسرت ہے, حالانکہ جنت میں اور کسی شے پر حسرت نہیں ہے. تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں, اپنا وقت ضائع ہونے سے بچائیں, مطالعہ کیجیے, اسلاف کی سیرت کو پڑھیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنا اسکیجول بنائیں اور اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. یاد رکھیے ایک قانون فطرت ہے, ایک قانون فطرت یہ ہے کہ جو شخص آج پر مطمئن ہو گیا, آج جیسا ہے بالکل ٹھیک ہوں میں, اچھا کما بھی رہا ہے, اچھا کھا پی بھی رہا ہے اور 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے اور کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر بھی کر لیتا ہے, مدنی چینل بھی دیکھتا ہے, ایک پرسکون زندگی گزار رہا ہے, اور لیکن وہ مطمئن ہو گیا جو ہے بس ٹھیک ہے, جو شخص آج پر مطمئن ہو گیا یاد رکھیے وہ ترقی کی صف سے نکل جاتا ہے. کہ وہ مطمئن ہو گیا, اگر آج 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے بہت اچھی بات ہے, تہجد کی کوشش کرے, اشراق چاش کی کوشش کرے, آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہے, کیونکہ ترقی کسی منزل کا نام نہیں ہے. یہ قانون فطرت ہے کہ آج پر جو مطمئن ہو جاتا ہے وہ ترقی کی صف سے نکل جاتا ہے, پھر زمانہ اسے بھلا دیتا ہے. اسلاف کو جو آج ہم نے یاد رکھا ہے یا جن کا ذکر ہم کرتے نہیں تھکتے یا جن کا ذکر ہم مستقل کرتے رہتے ہیں, وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی شے کو منزل نہیں سمجھ لیا کہ بس ہم یہاں تک پہنچ گئے, چلیں بھائی کام پورا ہو گیا, اب مزید آگے نہیں بڑھنا. ایک مفتی کو لے لیجئے کہ مفتی کے لیے مثال کے طور پر کہیے کہ اتنے فتوے لکھنے کے بعد وہ مفتی بن جائے گا, تو کیا اتنے فتوے لکھ کر وہ بیٹھ جاتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے, وہ آئے دن کوشش تو جاری رہتی ہے, مزید مطالعہ, مزید فتاوی, مزید مزید. اسی طریقے سے ایک انجینئر ہے, اگر اس نے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کر بھی لی لیکن وہ اپنی فیلڈ میں جانے کے بعد ترقی کے لیے روز و شب مزید کوشش کرتا رہتا ہے. اسی طرح ایک کاروباری پیسے والا ہو جانے کے باوجود بھی اپنی محنت چھوڑ نہیں دیتا بلکہ جاری رکھتا ہے. ترقی یافتہ لوگوں کی یہی مثالیں. اسی طرح قومیں, آج دنیا کے اندر بعض ممالک وہ ہیں جو ترقی یافتہ مانے جاتے ہیں, تو کیا جو ممالک ترقی یافتہ مانے جاتے ہیں ان کی پارلیمنٹ نے کام کرنا چھوڑ دیا کہ جناب ہم بڑے ترقی یافتہ ہو گئے, ہم دنیا کے نمبر 1 ہو گئے, اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بلکہ وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں, مزید آگے سے آگے آگے سے آگے بڑھتے رہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بنیادی شے ہے کہ کبھی بھی کہیں فل اسٹاپ نہیں ہو, کوشش اور محنت کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی کسی محنت کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا. تو کبھی بھی عمل جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا. دینی معاملات میں بھی ترقی کرتے رہیں, جن جن چیزوں کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ان میں ترقی کرتے رہیں, انشاءاللہ عز و جل دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمایت و نصرت آپ کے ساتھ ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق بخشے. راشد بھائی یہ بتائیے کہ نیکی کی دعوت کا عنصر, نیکی کی دعوت کے حوالے سے سیرت اسلاف میں ہمیں کیا پہلو ملتے ہیں؟
نیکی کی دعوت ایک ایسا وصف ہے کہ جس کی وجہ سے اس امت کو نمایاں فضیلت دی گئی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, فرمایا کہ تم بہترین امت ہو ان امتوں میں سے جو ماقبل میں ظاہر ہو چکی. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے منع کرتے ہو. ہمارے اسلاف رحمہ اللہ السلام کی زندگیوں کا اگر مطالعہ کریں تو نیکی کی دعوت کا ایک ایسا پہلو ان کی زندگیوں میں تھا جس کی وجہ سے قوموں نے بھی ترقی کی. آپ مثال کے طور پر ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ نے ایک ظالم بادشاہ ہے احمد بن طلول، اس کا بیٹا تھا عباس، یہ اپنے غلام کے ساتھ ایک ستار یعنی کہ باجا اپنے غلام کے ساتھ لے کر جا رہا تھا، اس وقت کے ایک عالم، اس عالم نے یہ باجا لیا اور توڑ دیا، اس نے اپنے باپ کے پاس جا کر شکایت کی، اس ظالم بادشاہ نے اس عالم حقانی کو بلایا اور کہا کہ تمہیں نہیں پتا تھا یہ میرا بیٹا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیے حدیث پاک میں تو ہمیں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدی، کہ جب تم کسی برائی کو دیکھو تو اس برائی کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دو، یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، میں نے آپ کے بیٹے کو دیکھا برائی میں مبتلا، جو میرا کام تھا میں نے وہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں ڈر نہیں لگا کہ یہ کس کا بیٹا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ تو یہ ارشاد فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں دوسرے کے دوست ہیں، یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، تو میں نے جو کام کرنا تھا میں نے تو وہ کیا ہے۔ اس عالم حقانی کی نیکی کی دعوت سے پر تاثیر گفتگو سن کر احمد بن طلول جیسا ظالم بادشاہ بھی کہنے لگا جو آپ نے کیا بالکل ٹھیک ہے، آج سے آپ میری طرف سے محتسب مقرر ہیں۔
ماشاءاللہ، یعنی انہوں نے پھر مقرر کر لیا کہ اب آپ کوئی بھی ایسا کام دیکھیں تو آپ نے روکنا ہے۔ کہاں ان کے بیٹے کو روکا تھا تو ان کو برا لگ رہا تھا، اور پھر جب نیکی کی دعوت دی گئی اور بات سمجھ میں آئی تو انہوں نے اپنے ہی شہر میں انہیں محتسب مقرر کر لیا کہ اب آپ کی یہ ذمہ داری ہو گئی کہ آپ نے لوگوں کو روکنا ہے۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے مفتی صاحب کہ یہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ یار ترقی ہم نے کرنی ہے تو ہم نے ضروری ہے ترقی کرنے کے لیے کہ چار لوگوں کو بھی نیکی کے راستے پہ بلانا ہے یا اچھائی کی طرف بلانا ہے، یا شیخ اپنی دیکھ کر کے نہیں ہم ترقی حاصل کر لیں گے؟
اصل میں نعرہ تو یہی چل رہا ہے یا شیخ جی اپنی دیکھ کا، اور گویا کہ ہم نے سمجھانا چھوڑ دیا ہے، تعلیم جو ہے اس کا راستہ جدا ہو گیا، تربیت اس سے گویا کہ ہم نے جدا مان لی ہے۔ اچھا، یعنی تعلیم ہے تربیت نہیں،
اللہ
تعلیم میں خاص نصاب ہے، خاص صفحات ہیں، خاص کتابیں ہیں، جہاں وہ اسلاف کا درس ساتھ ساتھ تربیت کا معاملہ ہوتا۔ ایک ٹیچر اگر اپنے استاد یہ ذمہ داری نہ سمجھے کہ مجھے اس کے بعد تربیت بھی میری ذمہ داری ہے، اور اس کا تربیت کے لیے عملی طور پہ مجھے اپنے آپ کو بھی دکھانا ہے اور اس معاشرے کو بھی بہتر بنانا ہے، تو یہ تربیت کا گویا کا ٹکڑا وہاں سے نکل گیا۔ گھر پہ آئے تو گھر پہ بھی یہ ایسے سمجھانے والا معاملہ نہیں رہا، محراب و ممبر سے بھی جب ایسی آوازیں ختم ہو جائیں، معاشرے میں بھی جب ہر کوئی یہ کہے کہ اس کو کرنے دو، مجھے اپنی طرف جانا ہے، مجھے خود غرض ہی رہنا ہے۔ دیکھیں کوئی معاشرہ اگر بگڑ رہا ہے تو یہ آپ کی بھی ترقی میں نقصان دے گا، یہ آپ کی ترقی میں رکاوٹ بن جائے گا، اس میں آپ کی بہت بڑی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی آدمی بہت بڑے کچرے کے ڈھیر پر ایک بہت اچھی کوئی سیب رکھا ہو، کہ کوئی اچھی چیز کھانے کی رکھی ہو، اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے جب تک اس کے گرد کا جبکہ ارد گرد کا ماحول اس کے لیے ایسا اچھا نہیں بن جاتا ہے۔
کی روایت بھی ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم پر جو عذاب بھیجا
جی،
اور کہا کہ جو جی نیک لوگ ہیں ان کی بھی، وہ کیا روایت،
وہ اسی طرح کے جس کا مفہوم یہی کہ ان نیک لوگوں کو بطور خاص عذاب دینا اور ان کی آوازیں جو ہے وہ سنائی دیں، ان کی آوازیں نکلیں، چیخیں نکلیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خود تو یہ ہیں سیدھے راستے پہ، لیکن دوسروں کو بلانا انہوں نے چھوڑ دیا، برائیوں سے منع کرنا چھوڑ دیا، نیکی کی طرف بلانا چھوڑ دیا،
اللہ کی نافرمانی دیکھ کر ان کا چہرہ بدلتا
جی ہاں۔ تو یہ جب سمجھانا ہم نے، یعنی آج یہ جو حدیث پاک ہے کہ جو چاہے برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے بدل دے، نہیں طاقت زبان سے، نہیں ہے تو دل میں۔ آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں معاشرے میں کتنے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، کیا یہ ادنا درجہ بھی ہمارے اندر ہے کہ دل کے اندر بھی یہ پیدا ہو کہ یہ برائی ہو رہی ہے؟
برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا،
یعنی برائی کو برائی بھی نہیں،
بہت خراب۔
اور اس انداز سے جب ہم سمجھانا یہ ختم کریں گے تو پھر معاشرہ جو ہے وہ اس طرح ترقی نہیں کرے گا، وہ گھر بھی اس طرح ترقی نہیں کرے گا۔
بالکل صحیح فرما رہے مفتی صاحب، آپ نے دوران گفتگو بتایا کہ آج تعلیم تو ہے مگر تربیت نہیں ہے، تو تعلیم کے اندر بھی نصاب کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے کہ جو سیرت اسلاف کے پہلو اور چیپٹرز تھے انہیں ہمارے نصاب سے نکالا جا رہا ہے۔ یعنی اگر ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہمارے معاشرے کے نونہال پھول اگر یہ پڑھتے کہ ہمارے اسلاف کی زندگیاں کیسے گزاری اور پھر ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے، لیکن آج حال یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے نصاب سے ہی اصلا نکال دیا گیا ہے۔ کیا
سیرت سے وہ چیزیں جو ہے وہ خالی ہوتی جا رہی ہیں، اور اپنے آئیڈیل جو آگے ہیں وہ کسی اور کو تعین کیا جا رہا ہے، وہ چاہے فنکار ہوں، چاہے کھلاڑی ہوں، چاہے گلوکار ہوں، کچھ اور.
جو قومیں اپنے ہیروز کو، جو حقیقی ہیروز ہیں، انہیں نہیں پہچانتی اور ان کے راستے پر نہیں چلتی، وہ قومیں کبھی ترقی یافتہ نہیں ہوتی. یاد رکھیے کہ ہم بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان، ہمارے جو ہیروز اور ہمارے اسلاف اور آئیڈیلز ہیں وہ کچھ اور ہیں. آج جو دنیا میں مشہور ہیں وہ نہیں ہیں. ہمارا مقصد اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے اسلاف، اپنے بزرگان دین کی سیرت پر چلنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب کرے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگان دین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. پیارے اور محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نجات کا راستہ یہی ہے. ترقی تبھی ملے گی کہ جب ہم ایک اچھے راستے پر ہوں گے. جب اچھے راستے پر ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل آخر بھی اچھا ہوگا اور حشر بھی اچھا ہوگا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑی خوبصورت ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، امیر المومنین ہیں، 10 سال کم و بیش خلافت کی اور بہت سارے ممالک کو فتح کیا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں ان کا انتقال ہو جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلو مل جائے، آپ کی یہ چاہت، یہ چیزیں اسلاف کے جو یہ پہلو ہیں، ان کی زندگی کے یہ پہلو ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت، یہ بھی ہمیں سمجھ کر اپنی اولاد میں منتقل کرنی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلاف کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی راہ نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے. پروردگار ہم سب کا حامی و ناصر ہو. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.